الحق ومقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا آمنت بالله صدق الله العظيم اے کپڑوں میں لپٹنے والے کھڑے رہیے رات کو ہاں مگر کچھ کم آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ کم کر دیجئے یا آدھی رات سے کچھ زیادہ کر دیجئے اور قرآن مجید کو صاف صاف پڑھیے بے شک ہم آپ کے اوپر ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں بے شک رات کو اٹھنا یہ نفس کو زیادہ روندنے والا ہے اور بات کو ٹھیک کرنے والا ہے بے شک آپ کے لیے دن میں لمبی مشغولیت ہے اور آپ اپنے رب کا نام لیتے رہیے اور سب سے کٹ کر اس کی طرف رجوع کیجئے وہ پروردگار ہے مشرق کا اور مغرب کا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو آپ اس کو اپنا کارساز بنا لیجئے اور لوگ جو کچھ باتیں کرتے ہیں ان پر صبر سے کام لیجئے اور ان کو خوبصورت طریقے سے چھوڑ دیجئے یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں اور یہ سورۃ المزمل کی ابتدائی 10 آیات ہیں جیسا کہ آپ حضرات کو خاص طور پر پرانے معتکفین حضرات کو معلوم ہوگا کہ رمضان المبارک کے عشر اخیرہ میں یہاں حضرت مولانا شمس الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا درس قرآن ہوا کرتا تھا فجر کی نماز کے بعد اسی وقت میں اور جب حضرت مولانا شمس الحق صاحب قدس اللہ سرہ علیل ہو گئے بیمار ہو گئے اور آواز پر اور صحت پر کافی اثر ہوا متاثر ہوئی تو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ تم اس معمول کو جاری رکھو چنانچہ ان کی زندگی کے آخری سال میں ان کے حکم پر میں نے یہ درس قرآن انہی کی نیابت میں شروع کیا اور پھر اس کے بعد اب تک الحمدللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے بیچ میں میری بیماری کا بھی وقفہ آیا لیکن الحمدللہ بیماری اور کمزوری اور عدم علم کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ درس قرآن کا سلسلہ عشر اخیرہ میں چل رہا ہے گزشتہ روز بھی مجھے حاضر ہونا تھا یعنی 21ویں شب کے بعد 21ویں روزے کی صبح کو لیکن میں نے مطالعہ نہیں کیا تھا اور کچھ طے نہیں کر سکا تھا کہ کون سی سورت بیان کروں پھر آج اللہ تعالیٰ کے نام پر سورۃ المزمل شروع کی ہے اور یہ مشہور سورت ہے جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے اور بہت سارے حضرات کا معمول ہوتا ہے اس سورت کو پڑھنے کا اور اس سورت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک راہ حق پر چلنے والے یعنی سالک یعنی صوفی جو اللہ کے راستے پر چلنا چاہتا ہو چلنے کا ارادہ کر رہا ہو چل رہا ہو اس کے لیے طریقہ کار تجویز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا راستہ کیا ہے اور ان میں اس راستے میں کن کن چیزوں کو ملحوظ رکھنا ہے. اور اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پورا واعظ ہے اس موضوع پر کہ انہوں نے سورۃ المزمل کی ابتدائی آیات کی تفسیر بیان کی اور پھر اس واعظ کا نام رکھا سورۃ الصوفی. حضرت کے مواعظ کے اندر ایک واعظ ہے اس کا نام ہے سیرۃ الصوفی, اور فرمایا کہ مزمل کے ایک معنی ہے کپڑا اوڑھنے والا, کپڑا کپڑے میں لپٹنے والا. تو پرانے زمانے کے جو صوفی حضرات تھے سادہ زندگی گزارتے تھے اور زیب و زینت اور جاہ و جلال اور کر و فر سے پرہیز کرتے تھے. نہ چوغا ہوتا تھا, نہ آبا ہوتی تھی, نہ قبا ہوتی تھی. اپنے ایک چادر اوپر سے ڈال لی, پتہ بھی نہ چلے کہ اندر چادر کے اندر کون بیٹھا ہوا ہے. تو فرمایا کہ یہ جو مزمل ہے تو اس کا ایک مصداق صوفی بھی ہو سکتا ہے کہ جس نے کپڑا ڈالا ہوا ہے اپنے اوپر اور زیب و زینت سے کنارہ کشی اختیار کی ہوئی ہے. بہرحال اس سورت کی بڑی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ یہ قرآن مجید کی ابتدائی نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک ہے. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے سورۃ العلق کی 5 آیات نازل ہوئیں. اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم یعلم. یہ سب سے پہلی وحی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی پر نازل ہوئی. پھر اس کے بعد 2 سورتیں نازل ہوئیں, ایک سورۃ المدثر اور دوسرے سورۃ المزمل. گویا یہ 3 سورتیں ابتدائی ہیں, ایک سورۃ العلق اور پھر سورۃ المدثر اور سورۃ المزمل. اور پھر یہ اختلاف ہے کہ سورۃ المزمل پہلے نازل ہوئی یا سورۃ المدثر پہلے نازل ہوئی. اس میں مفسرین کے اقوال ہیں, اور سورۃ المزمل ہو یا سورۃ المدثر ہو تو مزمل کے معنی ہے کپڑا لپیٹنے والا, کپڑا لپیٹنے والا مزمل. اور مدثر کے معنی بھی ہیں کپڑا لپیٹنے والا, لیکن تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ اگر چادر پتلی سی ہو تو مزمل کہا جائے گا, اور اگر ذرا موٹی چادر ہو, کھیس ہو, لحاف ہو, کمبل ہو تو شاید اس کو مدثر کہا جائے گا. لیکن دونوں کے معنی ملتے جلتے ہیں, کپڑا اوڑھنے والا, کپڑا لپیٹنے والا. پھر اس مزمل کی 2 تفسیریں کی گئی ہیں. ایک تفسیر تو معروف ہے کہ جب قرآن مجید کی پہلی وحی نازل ہوئی, پہلی سورتیں پہلی آیتیں نازل ہوئیں غار حرا کے اندر, اقرا بسم ربک الذی خلق کی آیات نازل ہوئیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی عجیب کیفیت تھی. غار حرا اچانک ایک آدمی آیا اور پھر اس نے آپ کو دبایا اور پڑھا, کہا کہ اقرا پڑھیے. آپ نے فرمایا ما انا بقارئ, پھر اس نے دبایا. حدیث شریف تفصیلی ہے کہ بہرحال جبریل علیہ السلام کا آنا, وحی لانا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے سلسلے کا شروع ہونا یہ ایک اہم ترین واقعہ تھا, حیران کن بھی تھا اور پریشان کن بھی, کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی جا رہی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے گھر پہنچے تو آپ کی جو رگیں تھیں وہ پھڑک رہی تھیں, کپ کپا رہی تھیں, اور آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے, جو آپ کی زوجہ مطہرہ ہیں, یہ کہا کہ زملونی زملونی, مجھے کپڑا اڑھاؤ, کپڑا اڑھاؤ, تو کپڑا مجھے دو, یعنی سردی آپ کو محسوس ہو رہی تھی. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو کپڑا دیا, تو آپ نے ان سے یہ کہا تھا زملونی زملونی, کہ مجھے کپڑا اڑھاؤ, کپڑا دو, کپڑا پہناؤ. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کپڑا آپ کو اڑھایا, اور پھر روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سارا واقعہ بتایا کہ اس طرح غار میں میں بیٹھا ہوا تھا اور اس طریقے سے جبریل آئے اور انہوں نے یہ آیا اور کہا کہ لقد خشیت علی نفسی کہ مجھے تو اپنی جان کا ڈر ہو گیا. آپ نے فرمایا مجھے تو اپنی جان کا ڈر ہوا. کہتے خدیجہ رضی اللہ عنہ جو آپ کی بیوی تھیں انہوں نے اس موقع پر بڑی تسلی دی آپ کو اور کہا کہ آپ بالکل نہ گھبرائیے, انک لتصل الرحم, آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, وتحمل الکل, دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, تکسب المعدوم, جو لوگ نادار فقیر ہیں ان کو کما کر دیتے ہیں, تقر الضعیف, مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں, وتعین علی نوائب الحق, اور مصیبتوں میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں. مطلب یہ کہ جب آپ کے اندر یہ صفات ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے رسوا کرے گا. اللہ لا یخزیک اللہ ابدا, حضرت خدیجہ نے کہا ہرگز نہیں, اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا کیونکہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور لوگوں کی مصیبتوں میں مدد کرتے ہیں اور مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ سب روایت بخاری شریف کے اندر ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو کپڑا پہنایا, تسلی دی, یعنی کپڑا زائد کپڑا اڑھایا اور پھر آپ کو تسلی دی. تو آپ نے فرمایا تو زملونی زملونی, تو آگے یا ایہا المزمل, کہ اے کپڑا اوڑھنے والے, یہ یا ایہا المزمل. اور مدثر کی تفسیر میں یہ بات آتی ہے کہ جب یہ پہلی وحی نازل ہوئی اس کے بعد وقفہ آ گیا اور کافی دنوں تک کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے غار حرا سے, جب اجیات مقام پر پہنچے تو اچانک آپ نے کچھ آواز سے محسوس کی تو آپ نے اوپر دیکھا تو ایک فرشتہ تھا جبریل علیہ السلام جو آسمان و زمین کے درمیان جالس علی الکرسی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنی اصلی شکل میں جبریل علیہ السلام اس وقت میں ظاہر ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اس وقت ان پر پھر تب کبھی ستاری ہوئی اور آپ گھر تشریف لے گئے اور آپ نے وہ کہا دسیرونی دسیرونی, مجھے ذرا کوئی موٹا کپڑا اڑاؤ موٹا کپڑا اڑاؤ. اس کے بعد سورت نازل ہوئی یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اسی لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ذکر کی جاتی ہیں جن کو ہم اسماء النبی بھی کہہ دیتے ہیں, نام تو کم ہے ان میں زیادہ تر صفات ہیں, تو اسی میں مزمل کی بھی صفت آتی ہے, مدثر کی بھی صفت آتی ہے, رحمت للعالمین کی بھی آتی ہے, نبی الرحمہ بھی آتی ہے, نبی الملحمہ بھی آتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ مزمل اور یہ مدثر یہ دو خطاب ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دو صورتوں کے اندر دیے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ سورۃ المزمل اور سورۃ المدثر یہ بالکل ابتدائے وحی کے زمانے میں نازل ہوں, ابتدائے وحی کے زمانے میں نازل ہوئیں. معراج تو ظاہر ہے کہ کافی عرصے کے بعد ہوئی ہے اور پانچوں نمازوں کی فرضیت بھی بعد میں ہوئی ہے, روزے کی فرضیت بھی جا کر مدینہ منورہ میں ہوئی ہے, اور جناب یہ زکوٰۃ حج کچھ اس وقت تک اسلام کے جو احکام ہیں فرائض اسلام وہ نازل نہیں ہوئے تھے, لیکن یہ دو صورتیں نازل ہوئی تھیں اور اس میں گویا آگے کا طریقہ کار تجویز کیا گیا تھا کہ اب آپ یہ کام شروع کیجیے. یہ اہم ترین صورتیں ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کو سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور مجھے صحیح طریقے سے اپنی رضا کے مطابق بیان کرنے کی توفیق نصیب کرے. تو اس سورۃ المزمل کی ابتدا میں یہ لفظ آیا یا ایہا المزمل, تو یا ایہا المزمل اے کپڑا اوڑھنے والے. اب اس کی ایک تفسیر تو ہم نے ابھی آپ کو بتا دی کہ جب آپ پر غار حرا میں وحی نازل ہوئی کب کبھی آپ پر تاری ہوئی تو آپ فوراً کہاں پہنچے, اپنے گھر پہنچے. معلوم ہے کہ پریشانی کی وقت میں گھر جانا, بیوی سے سکینت حاصل کرنا, یہ کوئی تقویٰ یا زہد کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہوا بھی وہ امی کا, اور پھر اہلیہ نے آپ کو تسلی دی اور وہ تسلی کے سارے کلمات ابھی میں نے آپ کو بھی سنائے اور صحیح بخاری صحیح مسلم سب میں موجود ہیں. یہ تو ایک تفسیر ہے. اور دوسری تفسیر وہ ہے جس کو امام ابن کثیر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا اور حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے بھی اس کو ذکر کیا, بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تفسیر اختیار کی جو کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں اختیار کی ہے. اور وہ تفسیر یہ ہے کہ جب آپ نے سورۃ المدثر کے نازل ہونے کے بعد دین کی تبلیغ شروع کی تو کسی نے آپ کو جادوگر کہا, کسی نے آپ کو شاعر کہا, کسی نے آپ کو مجنون کہا, جیسا کہ قرآن مجید کی آیتوں میں یہ ساری باتیں مذکور ہیں. تو آپ ان کو دین کی دعوت دے رہے تھے, ان کے دنیا اور آخرت درست کرنا چاہتے تھے, اور وہ اس کے جواب میں آپ کو اس طرح کی باتوں سے نواز رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پر اس کا اثر ہوا. چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کو یہ خبر پہنچ کر رنج ہوا اور رنج کی حالت میں آپ لیٹ گئے, کیونکہ اکثر سوچ اور رنج میں آدمی اس طرح کر لیتا ہے. یعنی جب آدمی غم زدہ ہوتا ہے, دکھی ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے, تو آدمی جو ہے نا اپنا چادر وادر اوڑھ کے کہیں بیٹھ جاتا ہے یا لیٹ جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غم کی حالت میں کہ یہ کافر اپنی دنیا آخرت درست نہیں کرنا چاہتے, میں ان کی دنیا آخرت درست کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور اس کے جواب میں یہ باتیں کر رہے ہیں, تو آپ اس رنج کی حالت میں آ کر کپڑا اوڑھ کر لیٹ گئے. تو آیتیں نازل ہوئیں کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. بہرحال یا ایھا المزمل کا ترجمہ آسان یہ ہے کہ اے کپڑا اوڑھنے والے, اے کپڑا لپیٹنے والے. اور یہ یہی بات ایک اور بھی ذہن میں آ گئی, عرض کر دیتا ہوں کہ کوئی خاص اسلام نے کوئی ڈریس ایسا متعین نہیں کیا کہ آدمی جو ہے اس کی پابندی ضرور کرے. شریعت نے لباس کے بارے میں ہمیں ہدایات تو دی ہیں کہ اس کے اندر تشبہ بالکفار نہ ہو, تشبہ بالمشرکین نہ ہو, فاسقوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو, کافروں فاسقوں والا لباس نہ ہو, صلحاء والا لباس ہو. لیکن کوئی خاص چوغا, آبا, قبا, واسکٹ, یہ کوئی چیز شریعت نے ضروری قرار نہیں دی, اور نہ یہ سلف صالحین کے ہاں اس کا زیادہ اہتمام تھا. اب نہ کوئی بھی چادر لی اور اس کو اوڑھ لیا, بلکہ اس زمانے میں تو زیادہ یہ قمیص اور شلوار کا بھی رواج کم تھا. اظہار اور ردا احادیث میں آتا ہے کہ ایک نیچے کی چادر ہوتی تھی جس کو اظہار کہتے تھے, ایک اوپر چادر ڈال لیتے تھے جس کو ردا کہتے تھے. لنگ کے زیر کے لنگ کے بالا, نئے غمے دز نئے غمے پالا, فارسی میں کسی شاعر نے کہا. تو ایک چادر نیچے ایک چادر اوپر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چادر اوڑھی ہوئی تھی, تو ایک خاص محبوبانہ انداز سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا اور کہا یا ایھا المزمل. اور مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ یہ خطاب بالکل ایسا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ کو کیا. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ جو تھے, ایک مرتبہ ان کی اپنی اہلیہ سے یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کچھ ہو گئی, چھوٹی موٹی سی جیسے میاں بیوی میں کچھ بات ہو ہی جاتی ہے. تو علی رضی اللہ عنہ ناراض ہو کر گھر سے چلے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ نے فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ کہا کہ مجھے کچھ ناراضگی ہو گئی تو کہیں باہر چلے گئے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلے باہر دیکھنے کے لیے, تو دیکھا کہ مسجد میں ایک طرف کو لیٹے ہوئے ہیں, مٹی جسم کے اوپر لگی ہوئی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم یا ابا تراب, اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ, قم یا ابا تراب. تو چونکہ مٹی میں لیٹ گئے تھے, جا کے بیٹھ گئے تھے, لیٹ گئے تھے اور مٹی ان کے جسم پہ لگی ہوئی تھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے فرمایا قم یا ابا تراب. اور اسی لیے بعد میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اگر کوئی ابو تراب کہتا تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ خوش ہوتے تھے. اس لیے کہ یہ خطاب کس نے دیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ورنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اصل کنیت تھی ابو الحسن. اسی لیے احادیث کے اندر آتا ہے کہ جب صحابہ ان کو خطاب کرتے تھے تو وہاں عربوں میں نام لے کر خطاب کرنے کا طریقہ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا, کنیت کے ساتھ خطاب کرتے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو صحابہ کہتے تھے یا ابو الحسن, یا ابو الحسن مراد حضرت علی. لیکن اگر کوئی یا ابا تراب کہتا تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ خوش ہوتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ خطاب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ ہے. تو جس طرح وہاں محبوبانہ خطاب تھا قم یا ابا تراب, تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدا و ابی و امی کو فرمایا کہ یا ایوہ المزمل, اے کپڑے میں لپٹنے والے, اے کپڑے اوڑھنے والے, قم اللیل الا قلیلا نصفہ اب انقص منہ قلیلا. تو یا ایوہ المزمل سے خطاب ہوا. اب اس کے بعد احکام شروع ہوئے. پہلا حکم دیا کہ قم اللیل الا قلیلا, آپ کھڑے رہیے رات کو, رات بھر, رات بھر کھڑے رہیے, الا قلیلا, ہاں مگر تھوڑا سا وقفہ کر لیجیے, ساری ساری رات آپ تہجد پڑھیے, نصفہ ہو آدھی رات پڑھیے, اب انقص منہ قلیلا یا آدھی رات سے کچھ کم کر دیجیے, او زد علیہ یا آدھی رات سے کچھ زیادہ کر دیجیے. تہجد پڑھیے, آدھی رات پڑھیے یا آدھی سے کچھ کم کر دیجیے, یا آدھی سے کچھ زیادہ کر دیجیے. تو تین صورتیں ہو گئیں کہ آپ آدھی رات تہجد کی نماز پڑھیں, آدھی رات آرام کر لیں. دوسری صورت یہ ہو گئی کہ اب انقص منہ قلیلا, کہ کچھ کمی کر لیں آدھی رات سے, یعنی ایک تہائی رات آپ عبادت کر لیں اور دو تہائی رات سو جائیں. او زد علیہ یا اضافہ کر دیجئے. تو اضافہ کرنے کی صورت یہ ہوگی کہ دو تہائی رات تہجد پڑھی جائے اور ایک تہائی رات جو ہے وہ آرام کر لیا جائے. تو گویا تین صورتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمائی کہ تہجد پڑھنا شروع کیجئے. اور اسی لیے تقریباً تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ تہجد فرض ہو گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پر بھی جب تک کہ پانچوں نمازوں کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. چنانچہ تہجد فرض تھی, اور فرض بھی اس طریقے سے تھی کہ حکم یہ تھا کہ یا تو دو تہائی رات تہجد پڑھی جائے یا آدھی رات پڑھی جائے, ورنہ کم از کم ایک تہائی رات پڑھی جائے. اور یہ کچھ عرصے حکم رہا اور صحابہ اس پر عمل کرتے رہے, اور ٹانگوں پر ورم آ جاتا تھا اتنی دیر تک کھڑے رہنے سے. تو بعد میں اسی سورۃ المزمل کے آخر میں فَقْرَهُ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ کی آیت آئے گی آگے انشاءاللہ تعالی. اس نے آ کر اس لمبے تہجد میں کمی کر دی کہ بس لمبے تہجد نہ پڑھو لیکن کچھ پڑھا کرو تہجد. تو بہرحال تہجد جو ہے یہ فرض کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور اس طریقے سے فرض کی گئی کہ ایک تہائی رات, بلکہ آدھی رات, بلکہ دو تہائی رات تہجد پڑھی جائے. چنانچہ آپ اس پر عمل کرتے رہے یہاں تک کہ سورۃ المزمل کی آخری آیات نازل ہوئیں, تخفیف ہو گئی, اور پھر آپ رات کے ایک تہائی حصے میں یا ایک تہائی سے کم میں تہجد پڑھتے تھے اور دو تہائی رات جو ہے وہ آپ آرام فرماتے تھے سارا سال, ماں سوائے اشرے اخیرہ کے, کہ رمضان کے اشرے اخیرہ میں تقریباً آپ ساری رات ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے. قم اللیل الا قلیلا, کھڑے رہیے رات کو, یعنی ساری رات کھڑے رہیے, الا قلیلا, ہاں مگر کچھ تھوڑا سا, یعنی رات میں کچھ تھوڑی دیر آرام کر لیں. اور کتنا کھڑے رہیے؟ نصفہو, آدھی رات کھڑے رہیے, او انقص منہ قلیلا, یا اس میں سے कुछ कम कर दीजिए, औजिद अलैही या आधी रात पर इजाफा कर दीजिए, यानी दो तिहाई रात। तो ये पहला हुक्म था जो अल्लाह सुभानहू व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया और आपने उस पर अमल किया, और यह है तहज्जुद की नमाज। बाद में इसकी फर्जियत मनसूख हो गई, लेकिन इसकी सुन्नियत अब भी बाकी है। चुनाचे तहज्जुद जो है वो अब भी सुन्नत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा हुआ भी वो उम्मी की। वो अल्लामा इकबाल का शेर है, बाद शेर उनके बड़े गज़ब के हैं, अत्तार हो रोमी हो, राजी हो गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आह सहर गाही। शेख फरीदीन अत्तार हो, मौलाना रूम हो, इमाम गजाली हो, इमाम राजी हो, जिसको जो मिला है तहज्जुद की वजह से मिला है, जिसको जो मिला है तहज्जुद की वजह से मिला है। जब तक ताल्लुक माल्लाह मजबूत नहीं होता, रुजू इलल्लाह, इनाबत इलल्लाह ये नहीं होता, आदमी दीन के रास्ते पे आगे नहीं बढ़ सकता। पहला तो कदम है वो है ताल्लुक माल्लाह, और ताल्लुक माल्लाह की का जो अहम तरीन तरीका है वो है ताज्जुद। चुनाचे सबसे पहला जो हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया इस सूरत में वो ये था कि قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا, आप सारी रात खड़े रहिए, हाँ मगर थोड़ा सी देर यानी आराम कर लीजिए, نِصْفَهُ आधी रात खड़े रहिए, अव انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا या आधी रात से कुछ कम कर दीजिए, अव زِدْ عَلَيْهِ या आधी रात से कुछ ज़्यादा कर दीजिए यानी दो तिहाई रात, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا और कुरान मजीद को ठहर ठहर कर पढ़िए। पहला हुक्म तो ये दिया गया कि तहज्जुद पढ़िए, और तहज्जुद भी लंबी। और अब अगर जे उस वो बहुत लंबी जो तहज्जुद थी वो तो मनसूख है, लेकिन उसके बावजूद तहज्जुद इतनी तो पढ़नी चाहिए कि आदमी को थोड़ी सी थकान हो जाए, आदमी को थोड़ी सी थकान हो जाए। और दलील कुरान मजीद की आयत है जो सूरह अल-नशरह में है कि फ़ैदा फ़रक तफन सब, जब आप दुनिया के कामों से फारिग हो जाएं तो थक जाइए यानी इबादत कीजिए, और इतनी इबादत कीजिए कि कुछ थकान हो जाए, वइला रब्बी का फ़रगब, और अपने रब की तरफ रग़बत कीजिए। इसीलिए तहज्जुद जो था वो आपका आम मामूल जो था वो 8 रकत का था, बल्कि आपसे 12 रकत तहज्जुद पढ़ना भी साबित है, आपसे 8 रकत भी तहज्जुद ज़्यादा आपका मामूल जो था वो 8 रकत तहज्जुद का था। इसीलिए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रकत तहज्जुद पढ़ा करते थे। ला तसअल अन हुस्निहिन्न व तौलिहिन्न, और तुम मत पूछो कि वो 8 रकतें कैसी हसीन होती थी और कितनी लंबी होती थी। खूब 8 रकतें लंबी लंबी आप पढ़ा करते थे, लंबी लंबी सूरतें उसमें कुरान मजीद की आप पढ़ा करते थे। और इसीलिए काबिर ने लिखा कि बेहतर यह कि आदमी 8 रकतों का तहज्जुद का अपना मामूल बनाए, और अगर 8 रकत का वक्त ना हो या 8 रकत की हिम्मत ना हो या कोई उज़्र हो तो कम अज़ कम 4 रकत तो तहज्जुद पढ़ ही ले, कम अज़ कम 4, वरना सुन्नत के मुताबिक 8 रकत। और फिर वो 8 रकत भी जितना आप लंबा खड़े हो सकते हो, जितनी देर तक आप खड़े हो सकते हो, और जितनी आपको सूरतें याद हों वो आप उस तहज्जुद के अंदर पढ़ेंगे। एक आदमी है फ़र्ज़ कीजिए उसके पास 1/2 घंटा है, अब अगर वो जल्दी जल्दी पढ़े तो हो सकता है कि वो 12-16 पढ़ ले, और अगर आराम आराम से पढ़े तो वो जनाब इत्मीनान से ठहर ठहर का कुरान पढ़े और जनाब लंबी तहज्जुद पढ़े तो वो 8 रकत पढ़ेगा, तो सुन्नत के मुताबिक क्या होगा, 8 पढ़े मगर ठहर ठहर कर आराम आराम से तवज्जो के साथ, ये है सुन्नत के मुताबिक। यहाँ کمیت اتنی نہیں دیکھی جاتی جتنی کہ کیفیت، کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی بلکہ کوالٹی، کے کس انداز سے، کس جذبے سے اور کس اخلاص سے اور کس خشوع و خضوع سے اس نے نماز پڑھی ہے. اسی لیے صوفیہ کے ہاں مقولہ مشہور ہے کہ عارف کی دو رکعتیں غیر عارف کی ہزار رکعتوں سے افضل ہو جاتی ہیں. ان پڑھتا تو وہ کچھ دیکھنے میں دو چار ہی ہے یا آٹھ ہے، دوسرے نے بہت ساری پڑھ لی، اسی وقت میں پچاس پڑھ لی، لیکن وہ اصل چیز جو وہ کیا ہے، تعلق مع اللہ، انابت اللہ، رجوع اللہ. تو وہ چاہے رکعتیں چار آٹھ ہوں لیکن اس کو جمع کے اطمینان سے، خوشی اور خضوع کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف توجہ کر کے قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھ کے، قرآن مجید بھی آہستہ آہستہ پڑھ کے ان کو پڑھا جائے، تو یہ عین سنت کے مطابق. تو پہلا حکم تو دیا گیا تہجد کا. معلوم ہوا کہ کوئی آدمی اگر دین کے رستے پر چلنا چاہتا ہے تو سب سے پہلا جو اس کا کام ہوگا وہ یہ کہ تہجد کی پابندی شروع کرے، تہجد کی پابندی شروع کرے. البتہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے اقابر نے لکھا کہ بہتر تو یہ ہے کہ آخر شب میں آدمی اٹھے، اصل تہجد تو وہی ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی آدمی آخر شب میں نہیں اٹھ سکتا، فی الحال ہی دیر ہو گئی ہے کاموں میں کچھ اور میں، تو اس کو چاہیے کہ وتروں سے پہلے چار یا آٹھ رکعت پڑھ لے سونے سے پہلے، سونے سے پہلے اطمینان سے چار پڑھ لے، آٹھ پڑھ لے، اور پھر اس کے بعد آخر میں وتر پڑھ لے، اور پھر اس کے بعد سو جائے. امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس کو تہجد کا ثواب مل جائے گا. تہجد کا ثواب نہ بھی ملے تو قیام اللیل کا ثواب تو پکا ہی پکا ہے. ایک ہے قیام اللیل، ایک ہے تہجد. قیام اللیل کا ہوتا ہے رات کو عبادت کرنا، تو وہ تو اگر آپ عشاء کے فوراً بعد بھی کر لیں گے، کچھ نوافل پڑھ لیں گے، قیام اللیل کا ثواب تو آپ کا پکا ہو ہی گیا. ان ناشئت اللیل آ گیا رہا ہے قرآن مجید کا یہ لفظ، تو ثواب ہو تو مل ہی جائے گا. اور اگر زیادہ بہتر صورت جو اقرب الی السنہ ہے وہ یہ کہ آدمی سو جائے، نیند کچھ پوری کر لے، اپنا رات کے چار حصے مثلا سوتا رہے اور آخری جو دو حصے ہیں رات کے ان میں کھڑا ہو، اور کھڑے ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے اور تہجد پڑھے. تو پہلا حکم ہو گیا تہجد. اے کپڑا اوڑھنے والے، کھڑے ہو رہی ہے ساری رات، ہاں مگر کچھ کم. آدھی رات کھڑے رہیے یا آدھی رات سے کچھ تھوڑا سا کم کر دیجئے یا آدھی رات سے کچھ زیادہ کر دیجئے. یہ ہو گیا پہلا حکم. دوسرا حکم کیا ہے؟ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے. ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے. تو پہلا حکم ہو گیا تہجد، اور دوسرا حکم ہو گیا تلاوت قرآن. اب اگر اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کو توفیق دی ہے، اس کو قرآن مجید سارا یاد ہے یا قرآن مجید کی کچھ صورتیں یاد ہیں، الحمدللہ نیک مسلمانوں کو بہت ساری صورتیں یاد ہو جاتی ہیں پڑھتے 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 بہت ساری صورتیں یاد ہو جاتی ہیں. اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ اگر آدمی کسی چیز کا معمول بنا لے، پڑھتا رہے آہستہ 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 آہستہ، اس کو وہ یاد ہو ہی جاتی ہے. یہ ایک چھوٹی سی بیچ میں بات پہ سے بات نکلتی ہے، ایک چھوٹے سے دعاؤں کی کتاب ہے نا مناجات مقبول، تو اگر آپ خود تجربہ کر لیں، اور ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں کا یہاں بیٹھے ہوئے تجربہ ہوگا کہ انہوں نے روزانہ پڑھنا شروع کیا اور جناب چھ مہینے سال بھر کے بعد دیکھا ساری دعائیں خود ہی یاد ہو گئیں، اور وہ بغیر دیکھے ہی پڑھتے چلے جا رہے ہیں. وہ کیا ہے کہ جب آپ نے اس کو پڑھنا شروع کیا، روزانہ پڑھتے رہے، آہستہ 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 وہ دل دماغ میں ایسی بیٹھ جاتی ہیں کہ وہ آپ کی ہو جاتی ہیں. تو یہی حال ہے قرآن مجید کی صورتوں کا، کہ اگر کوئی آدمی حافظ ہے یا قرآن مجید کی صورتیں اسے یاد ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ تہجد میں وہ صورتیں پڑھیں، قرآن مجید پڑھیں، لیکن جلدی جلدی نہیں. जल्दी जल्दी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अल्लाह सुबहानहू व तआला ने हुक्म दिया है कि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, कुरान मजीद को ठहर ठहर कर पढ़िए, साफ साफ तरीके से पढ़िए। इसलिए पहला हुक्म हो गया तहज्जुद और दूसरा हुक्म हो गया कुरान की तिलावत, लेकिन ठहर ठहर कर। अब अगर आदमी हाफिज़ है तो जैसे मैंने अर्ज़ किया तो वो तहज्जुद ही में पढ़ लेगा, और अगर आदमी हाफिज़ नहीं है तो जितनी सूरतें उसको याद हैं वो तहज्जुद में पढ़ ले। और इसमें भी कोई हरज नहीं है कि एक आदमी को फ़र्ज़ कीजिए कि आखिर की 8-10 सूरतें याद हैं, बेचारे को भी ज़्यादा याद नहीं है, नौजवान है, अभी शुरू ही किया है काम, उसने थोड़ी सी सूरतें याद है, तो 8-10 सूरतें शुरू की दो रकतों में पढ़ ले, फिर वही 8-10 सूरतें बाद की दो तीसरी चौथी में भी पढ़ ले, फिर वही 8-10 सूरतें जनाब बाद की दो रकतों में पढ़ ले, इसमें भी कोई हरज नहीं है। ये जो लंबा तहज्जुद है या कुरान मजीद की ठहर ठहर कर तिलावत करने का सवाब है, सुन्नत है, ये इससे भी मिल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने सारे दरवाजे खोले हुए हैं रहमत के, और रहमत के दरवाजे सब के लिए हैं, आलिम के लिए भी, गैर आलिम के लिए भी, हाफिज़ के लिए भी, गैर हाफिज़ के लिए भी, उसके रहमत सब के लिए वसी है। अब यहाँ ये बात हमेशा रखनी चाहिए, जहन में रखनी चाहिए कि हुक्म जो है वो ये है कि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, तो कुरान मजीद को ठहर ठहर कर पढ़े। ठहर ठहर कर पढ़ने का मतलब ये है कि हर हर्फ दूसरे हर्फ से, हर लफ्ज दूसरे लफ्ज से, हर कलमा दूसरे कलमे से, हर आयत दूसरी आयत से अलहदा अलहदा साफ और वाज। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شين بھی واضح یا بھی علیحدہ قوم بھی علیحدہ نون بھی علیحدہ را بھی علیحدہ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ہر حرف واضح ہو حت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کیسی ہوتی تھی، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کا ہر حرف دوسرے حرف سے صاف ہوتا تھا، ایک حرف دوسرے حرف میں گھستا نہیں تھا، الحمدللہ رب الرحمن الرحیم۔ اب یہ تو کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ الحمدو کہاں ہے، ہا کہاں ہے، میم کہاں ہے، دال کہاں ہے، یہ تو ترتیل نہ ہوئی، یہ تو قرآن مجید پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مسئلہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن مجید کا صرف پڑھنا مطلوب نہیں بلکہ ترتیل مطلوب ہے، جس میں ہر کلمہ صاف اور صحیح ادا ہو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ترتیل فرماتے تھے۔ حت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے بعض لوگوں نے رات کی نماز میں آپ کی تلاوت قرآن کی کیفیت دریافت کی تو انہوں نے نقل کر کے بتلایا کہ جس میں ایک ایک حرف واضح تھا۔ یہ ہے سنت طریقہ قرآن مجید پڑھنے کا۔ اور یہاں بھی وہی بات ہے جو بھی ہم نے تہجد کی نفلوں میں بیان کی، ایک وقت اگر آپ قرآن مجید پڑھیں، میں نے اتنے ختم کیے، مقابلہ ہو گیا اعتکاف میں بیٹھنے والوں کا، میں نے کہا تم نے کتنے ختم کیے، اتنے، الحمدللہ بھائی میں نے تو اتنے کیے، تم نے کتنے کیے، مقابلہ ہو رہا ہے جی۔ اب بولتے بھائی مقابلے کی ضرورت ہی کیا ہے، بتانے کی ضرورت ہی کیا ہے، بتا دیا تو آدھا ثواب تو پتہ نہیں کہ ویسے ختم نہ ہو جائے، پڑھ تو رہے ہو اللہ کے لیے اور مقابلہ کر رہے ہو لوگوں سے۔ وہ قصہ مشہور ہے نا کہ وہ ایک صاحب گئے دوسرے صاحب سے ملنے کے لیے، تو دوسرے صاحب سے نے اس سے کہا کہ پانی پھیلا دیجیے، تو وہ جو صاحب تھے جن کے گھر گئے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی وہ جو میری میں چوتھے حج میں جو گیا تھا، وہ جو میں برتن لایا تھا کٹورا، اس میں ان کو پانی پھیلاؤ۔ उन्होंने कहा आपने चारों हज जो है ना वो इसी एक जुमले से जाय कर दिए, चारों हज जो है ना वो इसी एक जुमले से आपने बर्बाद कर दिए। अरे भाई हज किए थे इन लोगों को सुनाने के लिए, तो फिर तो वो मकबूल ही नहीं होंगे। हज तो आदमी करता है अल्लाह ताला के लिए। अब अगर आपको अल्लाह ताला ने एतिकाफ में कुरान मजीद की तिलावत की तौफीक अता फरमाई है तो मुकाबला करने की क्या ज़रूरत है कि तेरे कितने ख़त्म हुए और मेरे कितने ख़त्म हुए। और फिर यह है कि अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि किसी के ज़्यादा ख़त्म हुए और किसी का कम ख़त्म हुआ, लेकिन जिसका कम ख़त्म हुआ उसने कुरान मजीद ठहर ठहर कर पढ़ा था, उसका हर हर्फ साफ साफ था, वाज़े था, और जिसने जल्दी जल्दी पढ़ा और बहुत सारे पढ़ लिए उसने अपना कदर बूट बचाई और कुरान मजीद तरकील से नहीं पढ़ा। ठीक है, सवाब उसको भी मिलेगा, सवाब इसको भी मिलेगा, लेकिन किसका सवाब ज़्यादा है? सवाब तो उस शख्स का ज़्यादा है जो अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये नहीं थी कि एक रात में पूरा कुरान मजीद ख़त्म किया जाए, आपसे ये साबित नहीं है। हाँ, ये सुन्नत है कि आप कुरान मजीद ठहर ठहर कर पढ़ते थे, आपका हर हर्फ साफ होता था, हर कलमा साफ होता था, और कुरान मजीद के इस हुक्म के मुताबिक आप अमल करते थे कि वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान मजीद को ठहर ठहर कर पढ़ो। तो इसलिए हजरत मुफ्ती शफी साहब लिखते हैं कि कुरान मजीद का सिर्फ पढ़ना मतलूब नहीं बल्कि तरतील मतलूब है। और आगे हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ये भी लिखते हैं कि और असल तरतील यही है कि हरूफ व अल्फाज की अदायगी भी सही और साफ हो, हरूफ और अल्फाज की अदायगी साफ साफ हो, सही हो, और पढ़ने वाला उसके मानी पर गौर करके उससे मुतासिर भी हो रहा हो, जैसा कि हजरत हसन बसरी रहिमहुल्लाह से मनकूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक शख्स पर हुआ जो कुरान मजीद की एक आयत पढ़ रहा था और रो रहा था, एक आयत पढ़ रहा था और रो रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया कि क्या तुमने अल्लाह का ये हुक्म सुना है, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, बस यही तरतील है जो ये शख्स कर रहा है, यानी एक आयत पढ़ रहा है और रो रहा है, एक आयत पढ़ रहा है रो रहा है। और आप जानते हैं, सुना होगा आपने, वो रिवायत सुनी होगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात पूरी इसी आयत में गुजार दी, इन तुअज्जिबहुम फइन्नहुम इबादुक व इन तग़फिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अपनी उम्मत का ख्याल था आपको और आप बार बार ये दुआ पढ़ रहे थे, इन तुअज्जिबहुम फइन्नहुम इबादुक, के अल्लाह अगर आप इन्हें अजाब दें तो ये आपके बंदे हैं, लेकिन अगर आप इनको माफ़ कर दें तो आप गालिब हैं, हिकमत वाले। अभी आप आयत पढ़ते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं और खड़े हुए हैं। एक ही आयत है, एक कुरान मुझे ख़त्म नहीं हुआ, आधा क्या है पारा भी शायद, एक आयत है पढ़ रहे हैं। यह तरतील कि आदमी की तवज्जो कुरान मजीद के हरूफ की तरफ हो, अल्फाज की तरफ हो, और अगर अल्लाह ताला माना कुछ जहन में आ जाए उस माना की तरफ तवज्जो हो, वरना कम अज़ कम ये तवज्जो हो कि मेरा परवरदिगार मेरे कुरान को सुन रहा है, मेरा परवरदिगार मेरे कुरान को सुन रहा है। लोगों को ना सुनाइए, सुनाना किसको है? अल्लाह सुभानहू व तआला को। इसीलिए एक हदीस में आता है कि अल्लाह ताला किसी शख्स की बात इतनी तवज्जो से नहीं सुनते जितना कि उस नबी की बात सुनते हैं जो कुरान मजीद अच्छे लहजे में पढ़ रहा हो। अल्लाह ताला किसी की बात की तरफ कान नहीं लगाते जितना कि अल्लाह ताला कान लगाते हैं उस नबी की तरफ जो कुरान मजीद अच्छे लहजे में पढ़ रहा हो। इसलिए हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह ताला अगर हमें कुरान मजीद पढ़ने की तौफीक अता फरमा रहे हैं तो फिर कुरान मजीद के इस हुक्म के मुताबिक हम कुरान मजीद पढ़ें, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, साफ साफ ठहर ठहर कर इत्मीनान से, कि उसमें अल्लाह ताला को सुनाना मकसूद हो, न मुकाबला मकसूद हो, न लोगों को सुनाना मकसूद हो। مجھے ایک بات یاد آ گئی، یہاں ایک بزرگ تھے حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے کئی حضرات نے زیارت کی، ناظم تھے وہ ہمارے جامعہ دارالعلوم کراچی کے اور شیخ الحدیث بھی تھے، تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ یہاں دفتر تعلیمات میں بیٹھے ہوئے تھے ناظم کی جگہ میں، یہ میرے ساتھ کا واقعہ ہے، میں اور وہ میں حاضر ہوا، تو فرمایا کہ آپ یہاں مسجد طیبہ میں سناتے ہیں تراویح، رمضان کا زمانہ تھا، میں نے کہا جی ہاں میں مسجد طیبہ میں سناتا ہوں، فرمایا ہاں مسجد طیبہ والے تمہاری بہت تعریف کر رہے تھے، یہ فرمایا کہ مسجد طیبہ والے تمہاری بہت تعریف کر رہے تھے، پھر مجھ سے فرمایا کہ میں نے ناظم آباد کی فلاں مسجد میں 50 سال سنایا ہے، میں نے ناظم آباد کی فلاں مسجد میں 50 سال قرآن سنایا ہے اور لوگ میری بھی تعریف بہت کرتے تھے، تو مجھے نہیں پتا کہ اس میں سے کچھ قبول ہوا یا قبول نہیں ہوا، فرمایا 50 سال میں نے وہاں قرآن مجید تراویح میں پڑھایا، اب یہ ہے خشیت، اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس بات کا ڈر کہ ہم نے جو سنایا وہ لوگوں کو سنایا یا اللہ کو سنایا، اگر لوگوں کو سنایا تو بس پھر وہ تو لوگوں کو سنا دیا، لوگوں نے تعریف کر دی، بات ختم ہو گئی، بس پھر تو آخرت کا ثواب تو ملے گا ہی نہیں، پھر آخرت کا ثواب تو اس وقت ملتا ہے جب آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام کرتا ہے، تو حضرت نے فرمایا، سنانا تو مجھے مقصود تھا کہ اپنی تعریفوں سے خوش مت ہونا، کیونکہ ان تعریفوں کا صرف دنیا میں تو کچھ فائدہ ہو جائے تو ہو جائے، آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اصل تو بات یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے، تو فرمایا کہ میں نے ناظم آباد کی فلاں مجلس میں 50 سال سنایا ہے تراویح، اور فرمایا لوگ میری بہت تعریف کرتے تھے لیکن پتہ نہیں ان میں سے کچھ قبول ہوا یا قبول نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے اور قرآن مجید کی ہمیں پڑھنے کی توفیق ہو تو دو چیزوں کا اہتمام ضروری ہو، ایک یہ کہ آدمی سنائے تو کس کو سنائے، اللہ تعالیٰ، اور یہ توجہ رکھے کہ میں جو قرآن مجید پڑھ رہا ہوں اس کو اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جو کان لگا کر سنتے ہیں وہ قرآن مجید سنتے ہیں، ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ سنت کے مطابق ٹھہر ٹھہر کے صاف صاف ترتیل کے مطابق انسان پڑھے، تو دو حکم ہو گئے، پہلا حکم تہجد، دوسرا حکم ترتیل کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا، یہاں تک کا ترجمہ سن لیجئے، باقی انشاءاللہ کل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل، اے کپڑا اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، کھڑے رہیے ساری رات ہاں مگر تھوڑی سی دیر، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات کھڑے رہیے یا آدھی رات سے کچھ کم کر دیجئے، او زد علیہ، آدھی رات سے کچھ زیادہ کر دیجئے، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن مجید کو صاف صاف طریقے سے پڑھ، اور اسی وجہ سے ہمارے تمام مفسرین محدثین متفق ہیں کہ تمام نفلی نمازوں میں سب سے افضل ترین نفل نماز کون سی ہے، تہجد، ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، اشراق، چار، صلاۃ التسبیح، صلاۃ الفلاں، جتنے آپ چاہے نمازیں ذکر کر دو، سب سے افضل نماز کون سی ہے، تہجد کی نماز، ایک بات تو یہ طے ہو گئی، تمام اذکار میں جو اللہ تعالیٰ کے جتنے اذکار ہیں ان میں سب سے افضل ترین کیا ہے، قرآن مجید کی تلاوت، آپ تیسرا کلمہ پڑھو، استغفار پڑھو، درود شریف پڑھو، سبحان اللہ و بحمد، سب کے سب ثواب ہی ثواب ہے، انوار ہی انوار ہے، برکتیں ہی برکتیں ہیں، لیکن سب سے افضل تمام اذکار اور اوراد میں سب سے افضل کیا ہے، قرآن، سب سے افضل نماز تہجد، یعنی نفل نمازوں میں سب سے افضل نفل نماز تہجد ہے، اور تمام اذکار اوراد اشغال میں سب سے افضل ترین جو ذکر ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت، تو یہاں دو چیزوں کو کا حکم دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہوا ابی و امی کے ذریعے سے حکم دیا گیا ہم سب امتیوں کو کہ ان دو چیزوں کا اہتمام کرو، ایک تہجد اور دوسرا قرآن مجید کی تلاوت. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. باقی ان شاء اللہ تعالیٰ کا زندگی رہی تو کر. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے، قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اپنے ذکر و فکر اور حسن عبادت کی توفیق عطا فرمائیے. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما و نورا و هدا و رحمة. اللہم ذکرنا منه ما نسینا وعلمنا منه ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اس عشر اخیر کی برکت سے، قرآن کریم کی برکت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، یا اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں اپنی رضا کے مطابق دین کے کاموں کی توفیق عطا فرما، اپنے احکام کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما، ہم سب کو رزق حلال طیب عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہمارا ظاہر بھی اچھا فرما، باطن بھی اچھا فرما، اور ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے بھی اچھا فرما دے. یا اللہ یا ارحم الراحمین جو ظاہری امراض ہیں ان کو بھی دور فرما، اور جو باطنی روحانی امراض ہمارے اندر ہیں یا اللہ ان کو بھی دور فرما. اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا دینا الا قضیتا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.